إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اسلام کو بطور دین مقرر فرمایا، انبیاء، رسل، کتب اور صحف کے ذریعے اسلام کو دنیا میں انسانوں تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، پہلے تمام انبیاء اور رسل کی تعلیمات کا خلاصہ اور تکملہ لے کر اللہ کے نبی نے دنیا میں دعوت کو پیش کیا، آسمانوں سے قرآن اترتا چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے چلے گئے، اپنے قول سے اپنے عمل سے دنیا کے سامنے دین کی حقیقت کو واضح کرتے چلے گئے۔ جتنے عرصے میں قرآن نازل ہوا اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل مکمل ہوا۔ اب دین میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، آسمان سے اترنے والی رہنمائی اور اس کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یہ دونوں چیزیں شریعت کا حصہ ہے۔ جب قرآن مجید مکمل ہوا، آسمان سے آنے والی رہنمائی کی تکمیل ہوئی، اس کے ساتھ ہی اس پر عمل مکمل ہوا، تو قرآن مجید میں یہ آیت اتری، فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینہم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ آج کافر مایوس ہو گئے، ان کے لیے اب کوئی امید کی کرن باقی نہیں رہ گئی، دنیا میں کفر کا خاتمہ، کفر کی مغلوبیت اور اسلام کا غلبہ، اسلام کا دنیا میں پھیلنا، دین کا دنیا میں قائم ہونا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کام کو مکمل کر دیا، کافر مایوس ہو گئے، شیطان مایوس ہو گیا، اور فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، اے امت مسلمہ کے لوگوں تم نے کافروں سے ڈرنا نہیں ہے، کوئی خوف تمہارے اوپر کافروں کا، ان کی حکومتوں کا، ان کے نظاموں کا تمہارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ واخشون، اللہ فرماتے ہیں صرف تمہارے دلوں میں میرا ڈر ہونا چاہیے، اس ڈر اور خوف کے ساتھ میرے دین کی اطاعت کرو۔ جو میں نے دین مکمل کیا اس دین کے اوپر چلو۔ اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج وہ مبارک دن ہے جس دن میں دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، رب العالمین فرماتے ہیں مسلمانوں، اے امت محمد کے لوگوں، اب اللہ تم سے راضی ہوگا صرف اس بنیاد پر کہ تم اسلام کو اپنا دین بنا کر اس کے اوپر چلو گے تو اللہ تم سے راضی ہوگا۔ یہ وضاحت اللہ تعالی نے فرما دی، دین مکمل ہو گیا نزول کے اعتبار سے بھی اور اس پہ اوپر عمل کے اعتبار سے بھی۔ ہر حکم کا مطلب کیا ہے، اللہ کا مقصد کیا ہے، اللہ کے نبی نے یہ سب کچھ سمجھا دیا، کوئی اختلاف کی گنجائش دین میں باقی نہیں چھوڑی کہ بعد میں آنے والے لوگ کہہ دیں کہ جی نماز ایسے نہیں ایسے پڑھنی ہے، اپنے اپنے طریقے لوگ اختیار کر لیں۔ نہیں، نبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل سمجھائے، عمل کا طریقہ سمجھائے۔ اللہ کا کام حکم دینا ہے، اللہ عمل تو نہیں کرتا، وہ حکم دیتا ہے، اس نے عمل کے لیے تو نبی کو مقرر کیا ہے، نبی جو عمل کر کے دکھائے گا وہی دراصل اللہ کا مقصد ہے۔ نماز کے حکم پر عمل کیسے کرنا ہے، روزے اس کا مطلب کیا ہے، رکھنے کیسے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے، اللہ اکبر، ہر ہر چیز، زکات کا کیا مطلب ہے، پھر اس پر عمل کیسے ہوگا، مال سے اس کو ادا کرنا ہے اس کا نصاب کیا ہوگا، ہر ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی۔ جیسے زکات کا حکم آتُ الزکاۃ قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے، تو اس کے اوپر نبی نے جو سمجھایا کہ اگر تمہارے پاس سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، اس میں سے اتنی زکات بنے گی، غلہ ہے اتنی زکات بنے گی، تمہاری بھیڑ بکریاں ہیں، جانور ہیں، ان کے اندر یہ زکات بنے گی، تمہاری دکان ہے، فیکٹری ہے، اس کے اندر یہ طریقہ ہے، یہ نصاب ہے، قرآن میں درج نہیں ہے یہ نصاب، اس کی بحث اور زکات نکالنے کا طریقہ، یہ سب کا سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ شریعت صرف زکات کے حکم ماننے کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاں حکم اللہ کا ماننا ہے اس حکم پر نبی نے جو عمل کر کے دکھایا ہے، جتنی زکات نکالنے کا حکم دیا ہے، ہر چیز سے، سونے سے، چاندی سے، نقدی سے، تمام چیزوں سے، جب تک آپ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے زکات کے حکم پر عمل نہیں ہوگا۔ کیونکہ دین کسی کی رائے پر نہیں ہے کہ میں کیا سمجھتا ہوں، میں اللہ تعالی کے حکم پر عمل کروں گا، نہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، ہم نے رسول کو اس لیے مقرر کیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی حقیقت میں اللہ کی اطاعت کرے گا۔ جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اپنی مرضی کرتا ہے، اپنی رائے پر چلتا ہے، اس کی عقل یہ کہتی ہے، فلاں کی عقل یہ کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل ضرور دی ہے، لیکن اس عقل کو دین کے تابع کر دیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی میں یہ کہتا ہوں اور تو یہ کہتا ہے، یہ ہے اختلاف کی گنجائش۔ ہر کسی کی عقل اپنی اپنی، ہر کسی کی سمجھ اس کی رائے اپنی اپنی ہے۔ اللہ نے دین کا انحصار اس پر رکھا ہی نہیں ہے، بلکہ کیا کہا، تم رسول کی اطاعت کرو گے پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی، جب تک رسول کی اطاعت نہیں ہے اس وقت تک اللہ کی اطاعت نہیں۔ دین مکمل ہو گیا نزول کے اعتبار سے بھی اور اطاعت کے اعتبار سے بھی۔ جو اللہ نے چاہا، پسند کیا، اپنی پسند پر اللہ نے حکم بھیجے، نبی نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا، دین مکمل کر دیا، اس کے اوپر ایک معاشرہ دنیا میں کھڑا کر دیا، انسانوں کی ایک جماعت، اللہ اکبر، افراد کی ایک جماعت تیار کر دی کہ جنہوں نے اس دین کے اوپر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ انصار اور مہاجرین اور والذین اتبعوهم بإحسان اور ان کے منہج پہ چلنے والے، انصار اور مہاجرین صحابہ کے طریق کو اختیار کرنے والے، قیامت تک آنے والے، والذین اتبعوهم، فرمایا قیامت تک جو لوگ آئیں گے انہی کے طریقے پر، انہی کے قدم بہ قدم چلتے چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ چاہیے، ایسے معاشرے چاہیے، افراد کی ایسی جماعت، انسانوں کی ایسی قوت وہ درکار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مقصود پورا کر کے دکھا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں سب کچھ دیا، قوت بھی، حکومت بھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو وسائل بھی دیے، سب کچھ عطا فرمایا، دنیا کی نعمتوں سے نوازا۔ میرے بھائیو، اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو اس نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی نعمتیں دیتے ہیں، آخرت میں بھی نعمتیں دیں گے، اور جو اس نعمت کی ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا، اس کے مقام کو نہیں پہچانتا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو محروم رکھتے ہیں اور آخرت میں تو محرومیت ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں جنہوں نے دین کو پسے پش ڈالا، نہیں سمجھا، نہیں عمل کیا، یہ ڈھیلے ڈھالے سے مسلمان، بناوٹی بناسپتی مسلمان، صرف کلمے پڑھنے والے، اپنے آپ کو بھی اور دوسروں کو بھی دھوکے دینے والے، اللہ تعالیٰ اب ان کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اللہ تعالیٰ کو یہ تمہارا ڈھیلا ڈھالا دین پسند نہیں ہے جو تم نے اپنی مرضی سے بنا رکھا ہے، اپنی رسمیں، اپنے رواج، اپنے طور طریقے، جی میں فلاں برادری کا ہوں، ہماری برادری میں فلاں فلاں رسمیں چلتی ہیں، وہ مسلمان ہونے کے بعد بھی چلے، میرا تعلق فلاں پارٹی سے ہے، سیاسی پارٹی سے ہے، میری پارٹی کا منشور یہ ہے، اب مسلمان ہونے کے بعد بھی اس کی پارٹی کا منشور چلتا رہے، اور اسی طریقے سے جی مجھے تو فلاں فلاں چیزیں پسند ہیں میں وہ کروں گا، یہ سارا کچھ مسلمانوں میں آ گیا، اپنی پسند، خواہش نفس، غیروں کی طرف سے رسم و رواجوں کو قبول کیا، دنیا کے اندر باطل سیاست کو مانا، غلط کاروبار کیے، غلط طریقے سے مال کمایا، نفے کمائے، تجارتیں کی، سیاست کی، اور غلط معاشرے، یہ سارا کچھ دنیا میں کرتے چلے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور دین کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ جی نماز پڑھو دین کے مطابق، اب رمضان آیا تھا، روزہ رکھو دین کے مطابق، عید کر لو مسلمانوں کی جیسے عید ہوتی ہے۔ یہ چند چیزیں، نکاح طلاق میں تم اسلام کا طریقہ اختیار کرو، مرنے جینے پر بچہ پیدا ہو پھر اس کے بعد مرے۔ اب مرنے جینے پر بچہ جو ہے اس کے کان میں اذان دے دو، جب یہ فوت ہو جائے گا جنازہ مولوی پڑھائے گا، اور جنازہ اسلامی طریقے پر پڑھا کے اس کو دفن کر دو۔ یہ چند چیزیں اسلام کی باقی رہ گئیں، اور باقی سارے امور اللہ اکبر، رسم رواج غیروں کے طور طریقے، ہندوؤں کے طور طریقے، شادی میں، بیاہ میں، معاملات میں، میل جول میں، انگریزوں کے طریقے، یہودیوں کے طریقے، کاروبار میں، تجارت میں، سیاست میں، ان تمام چیزوں میں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نہیں، ورضیت لکم الاسلام دینا، اب میں تم سے راضی ہوں گا جب میرا آسمانوں سے آیا ہوا دین تم اس پر عمل کرو گے اور سارے دین پر عمل کرو گے، پھر میں تم سے راضی ہوں گا۔ کیا کہا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کیا ہے۔ یہ مکمل دین جو آسمانوں سے آیا، نبی نے عمل کر کے دکھایا، ایک معاشرہ قائم کیا، ان انسانوں کے چہرے کیسے تھے، لباس کیسے تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کے میل جول معاملات، ان کی سیاست تجارت، ہر چیز۔ جو آج ہماری ضروریات ہیں وہ ان کی ضرورتیں تھیں، جو آج ہمارے مسائل ہیں وہی ان کے مسائل تھے، کوئی فرق تو نہیں ہے۔ بات تو ایک ہے، لیکن اللہ اکبر، بہت کوسوں کا فرق پڑ گیا ہے۔ وہ کیا تھے، ہم کیا ہیں؟ میرے بھائی، جتنا بودھ ہو گیا زمانے کے اعتبار سے، اتنا ہی تقریباً بودھ نظر آتا ہے، دوری نظر آتی ہے عمل کے اعتبار سے۔ اور جی، وہ تو نبی کا زمانہ تھا، آج زمانہ اور ہے، حالات اور ہیں، تقاضے اور ہیں۔ یہ بڑی شدت پسندی ہے کہ اس دور کے اندر بھی آپ پرانی باتیں یاد کریں، وہ نبی کا دور کیسے واپس آ سکتا ہے؟ اور آج کل ہمارے حکمرانوں کی زبان پر کیا بات ہے کہ جی، ہمارے معاشروں کو، ہمارے ملکوں کو یہ انتہا پسندی سے بڑا خطرہ ہے۔ اور انتہا پسندی سے ان کی مراد کیا ہے؟ انتہا پسندی سے مراد کہ وہ جو نبی کا دور، اس کا عمل ویسے ہی سارے کے سارے امور۔ جو اس کی کوشش کرتا ہے کہ میں اپنا چہرہ بھی نبی والا بناؤں، میں اپنے معاملات کو بھی اسی طریقے سے چلاؤں، ایک ایک چیز کو نبی کے طریقے پر، نبی کے صحابہ کے طریقے پر سختی سے میں اس کے اوپر عمل کروں، تو آج ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی انتہا پسند ہیں، یہ شدت پسند ہیں۔ اور پھر بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے ملکوں کو ان شدت پسندوں سے۔ اور ظالموں، بش کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس کو ہونا چاہیے، اس کو ان ڈھیلے ڈھالے، یہ ٹائی پہننے والے، تھری پیس پہننے والے، ان مسلمانوں سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جن کے چہرے بش جیسے ہیں، جن کے لباس اخلاق ٹونی بلیئر جیسے ہیں، انگریزوں امریکیوں جیسے ہیں، جنہوں نے طور طریقے وہ اختیار کر لیے، یہ جی ترقی پسندی ہے۔ یہ دیکھو، یہ لبرل مسلمان ہے، لبرل مسلمان۔ اور لبرل مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو کافروں کو بھی پسند ہوں، کافروں کو پسند ہوں، سب یہودیوں کو پسند ہوں، صلیبیوں کو پسند ہوں، اور معاملہ ایک جیسا۔ یہ لبرل مسلمان، وہ کہتے ہیں یہ لبرل مسلمان ہونے چاہیے۔ یاد رکھو، ان لبرل مسلمانوں کو کا خطرہ ہے کس کو؟ اسلام کو خطرہ ہے۔ اور بیڑا غرق انہوں نے کیا ہے، ایک ایک کڑا کر کے اسلام کو انہوں نے توڑا ہے۔ ہاں، صحیح سچے خالص مسلمانوں سے خطرہ کس کو ہو سکتا ہے؟ کفر کو، عالم کفر کو خطرہ ہو سکتا ہے، مسلمانوں کو، مسلمان ملکوں کو خطرہ نہیں ہو سکتا۔ جتنا کوئی زیادہ خالص مسلمان ہوگا، عمل کے اعتبار سے مکمل مسلمان ہوگا، وہ اعلیٰ ترین اخلاق کا مالک ہوگا، شاندار عقیدے ہوں گے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا، کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہوگا۔ جتنا کوئی اسلام پر زیادہ عمل کرے گا وہ دنیا میں اتنا ہی بڑا امن کا علم بردار ہوگا۔ اس کو کسی کو اس سے خطرہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے ڈرنے والے لوگ، یہ غور کرو میرے بھائیو، سب سے اچھے اخلاق کس کے تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ کے خلق سب سے عظیم ہیں، اور نبی کو دیکھ دیکھ کر جو عادات و اطوار سبحان اللہ اختیار کیے صحابہ نے، اللہ نے قرآن مجید میں ان کی مثالیں بیان فرمائی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ ایک مہاجر آیا ہے، اللہ اکبر، کپڑے بھی اس کے اترے ہوئے ہیں، اور بیچارہ اتنے دنوں سے بھوکا ہے۔ اب ایک انصاری صحابی ان کو ساتھ گھر لے کے جاتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میرا بھائی بنایا ہے، یہ میرا دینی بھائی ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے، گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ کہتی ہے کھانا تو ہے لیکن ایک آدمی کا۔ کہتا ہے پھر میں ساتھ ضرور بیٹھوں گا لیکن میں کھاؤں گا نہیں، روشنی بند کر دینا، میں اظہار کروں گا تاکہ میرا بھوکا بھائی سیر ہو کر کھا لے، میں ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، تدبیر کر رہا ہے یہ انصاری صحابی، اور بیوی اس کی کھانا تیار کر رہی ہے، کھانا رکھا گیا ہے، کھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ باتوں میں لگا کے اپنے بھائی کو کھانا کھلا رہا ہے تاکہ اس کا بھوکا بھائی سیر ہو کے کھا لے۔ یہ ساری بات اس نے کی ہے، اور ادھر آسمان سے جبریل آئے ہیں اور آ کر اللہ کے نبی کو سارا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور قرآن میں یہ آیت اترتی ہے کہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ یہ گھر کا خاوند بھی بھوکا تھا، اس کی بیوی کو بھی بھوک تھی، ان کے بچے بھی بھوکے تھے، لیکن ایک مہمان زیادہ بھوکا ان کے گھر میں آ گیا تھا، انہوں نے سب کا کھانا دے کر اس کو سیر کر کے کھلایا، اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ آسمان سے قرآن کی آیتیں اتر۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، یہ اخلاق کس کے ہیں؟ یہ ہیں اسلام کے اخلاق۔ تم بھی مسئلے حل کرنا چاہتے ہو، بھوک کا مسئلہ، بڑی بھوک ہے، بڑی بھوک ہے، اور ظالموں تم جتنے طریقے اختیار کرتے ہو بھوک بڑھتی جا رہی ہے، لالچ بڑھتا جا رہا ہے، مفاد بڑھتا جا رہا ہے، جتنا مفاد زیادہ ہوگا بھوک بڑھتی جائے گی، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میرے نبی کے اخلاق نے کیا کیا تھا؟ اور مفاد کو ختم کر کے، لالچ کو ختم کر کے، قربانی والے ذہن، ایثار والے ذہن، اخلاق والے ذہن، محبت کردار والے ذہن اللہ کے نبی نے پیدا کر کے وہ مسئلے حل کیے جو آج کے ان سارے ظالموں سے حل نہیں ہوتے۔ جتنا زیادہ اسلام پر عمل کرو گے اتنے شاندار اخلاق دنیا میں پھیلیں گے، اتنے پختہ کردار دنیا میں پیدا ہوں گے، اتنے جان نثار لوگ دنیا میں آگے آئیں گے، مسائل کا حل ہوگا۔ میرے بھائیو، دنیا میں وسائل کی کمی نہیں ہے، غربت افلاس کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ ظلم، دھوکا، بددیانتی، خیانت، یہ وہ چیزیں ہیں جو اخلاق سے متعلق ہیں۔ جب ان کی اصلاح ہوتی ہے، لوگوں میں ایثار قربانی کے جذبے پختہ ہوتے ہیں، تو انسانوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں جی اسلام پر اگر سختی سے عمل کرو گے تو یہ انتہا پسندی، یہ شدت پسندی، ملکوں کو ان سے خطرہ ہے، خطرہ ہے۔ اور یہ ہے اصل معاملہ، جب تم دباؤ گے صحیح چیزوں پر عمل نہیں کرنے دو گے، تو پھر دباؤ کا نتیجہ ہمیشہ ہی غلط ہوتا چلا جاتا ہے۔ جہاد کو دباؤ، غیر مسلموں کے خلاف جہاد پر پابندیاں لگاؤ، کشمیر کے جہاد پر پابندیاں لگاؤ، افغانستان کے جہاد پر پابندیاں لگاؤ، اور یہودیوں کے خلاف لڑنے کو شدت پسندی دہشت گردی قرار دے کر پابندیاں لگاؤ گے، اس کا لازمی نتیجہ آپس میں قتل و قتال اور جھگڑوں کی صورت میں کھڑا ہوگا۔ بڑی بنیادی سی ایک بدیہی سی بات ہے، اور پھر الزام مسلمانوں کو، برا بھلا اسلام کو۔ اللہ اکبر، کیسی غلط ذہنیتیں، سوچوں کی غلطی، عقائد کی خرابیاں۔ تو میرے محترم بھائیو، اس کو یاد رکھ لینا چاہیے، جتنا اسلام پر عمل ہوگا اتنے دنیا میں اخلاق زیادہ پھیلیں گے، اتنے کردار زیادہ پختہ ہوں گے، اتنی انسانوں کی اصلاح زیادہ ہوگی، اتنے مسائل کا حل اللہ کے فضل و کرم سے ہوتا چلا جائے گا۔ یہ طریقہ ہے۔ یہ قتل و غارت گری کیوں ہو رہی ہے؟ عزتوں پہ ڈاکے کیوں ہیں؟ زناکاری، بدکاری، اور پھر یہ اس قدر دنیا کے اندر یہ جوئے بازی اور یہ سلسلہ، یہ کیا ہے؟ کبھی ختم ہوا؟ کسی قانون نے ان کو ختم کیا؟ جب اسلام کے قوانین پر تم پابندیاں لگاؤ گے اور یہ کہو گے جی حدود آرڈیننس بہت غلط ہے، زنا کی صدا، یہ ظالمانہ، معاذ اللہ، یہاں کے بڑے بڑے قانون دان کہتے ہیں کہ جی اسلام نے بڑی سخت، بڑے سخت قوانین نافذ کیے ہیں، زنا کا قانون بڑا سخت ہے، رجم کر دو، ہاں قصاص کا قانون، قاتل کو قتل کر دو، چور کا ہاتھ کاٹ دو، یہ سزائیں بڑی سخت ہیں، بڑی ظالمانہ ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جب یہ کہو گے اور پھر ان کے متبادل غلط قوانین، غیر مسلموں کے قوانین نافذ کرو گے تو کیا نتیجے نکلیں گے؟ دنیا میں سب سے زیادہ چوری ڈاکے امریکہ میں، سب سے زیادہ کرپشن ان ملکوں میں، یہ جانور 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 یہ رہنے والے، لازمن وہی نتیجے ہمارے ملکوں میں نکلیں گے۔ یہ قوانین کے نتیجے ہیں، باطل غیر اسلامی نظاموں کے نتیجے ہیں جو اس وقت نکل رہے ہیں، مسئلے حل نہیں ہو رہے۔ تمہیں جمہوریت بھی چاہیے، پھر اپنی کرسی بھی چاہیے، دھوکا ہی دھوکا، فراڈ ہی فراڈ، کسی چیز کے ساتھ مخلص نہیں، نہ اسلام کے ساتھ اسلام، عمارت کا نظام، سبحان اللہ۔ لے کے آؤ ذرا، تمہارے سارے مسئلوں کا حل، ایل ایف او کا حل، تمام دستوری مسائل کے جھگڑے، ان کا حل اللہ کا قرآن دستور ہے، اللہ کی شریعت کا قیام، اللہ تعالی کے قوانین کا نفاذ، عمارت کا نظام، ایک امیر، سارے اس کی اللہ کی خاطر اور اس کے رسول کے طریقے پر اطاعت کر رہے ہیں، وہ مشورے لے کر فیصلے کر رہا ہے، اپنا حکم منوا نہیں رہا، اپنی باتیں نہیں چلا رہا۔ یاد رکھو میرے بھائیو، دنیا میں جتنے نظام ہیں وہ جمہوری ہیں، وہ فستائی ہیں، جتنے نظام ہیں یہ سب خواہش پسندی کے اوپر چلتے ہیں۔ انسانوں کی خواہشیں کیا ہیں؟ اور اسلام کا نظام اللہ کے حکم پر چلتا ہے۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اسلام میں امیر کون ہوتا ہے؟ امیر عامر نہیں ہوتا، عامر کہتے ہیں جو اپنی مرضی کرے، امیر کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی پر چلے، فعیل کے وزن پر۔ اللہ اکبر، خود بھی اللہ کا حکم ماننے کا پابند ہے اور دوسروں کو اللہ کا حکم منوائے گا، اپنا حکم نہیں منوائے گا۔ اور یہاں دنیا میں ڈکٹیٹرشپ ایک آدمی منوا رہا ہے، اور باقی نظاموں میں کچھ، یہ سارے اکٹھے ہو کر، یہ 40 چور اکٹھے ہو کر وہ منواتے ہیں، اپنی تجوریاں بھرنا، اپنے مفادات حاصل کرنا، اپنی خواہشات پر عوام کو پیچھے لگاتے چلے جانا، دھوکے دیتے چلے جانا۔ یہ دنیا میں جتنے نظام ہیں سیاسی، سارے کے سارے انسانوں کی خواہشات پر چلنے والے، اور خواہشات پر چلنے کے لیے ہر نظام جو ہے وہ دنیا میں ظلم کا نتیجہ دے گا۔ صرف اسلام ہے، صرف اسلام، کہ جس میں اپنی مرضی کی بات ہی کوئی نہیں، دخل ہی کوئی نہیں، ہر کوئی اللہ کے حکم کا پابند ہے، اللہ کے عمر کا پابند ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، اے نبی آپ سمجھا دے کہ امر کا اختیار اللہ کو ہے، نہ کسی انسان کو ہے، نہ کسی جماعت کو ہے، نہ کسی امت اور قوم کو ہے، یہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کے حکم پر عمل ہوگا، نبی کے طریقے پر عمل ہوگا، یہ اسلام۔ جب یہ نظام نہیں چلے گا اور اپنے بنائے ہوئے طریقے، اپنے بنائے ہوئے نظام تم چلاؤ گے، پھر اس کا یہی نتیجہ نکلے گا، جھگڑے ہی جھگڑے۔ کتنے مہینے ہو گئے مسئلے ہی نہیں حل ہو رہے ذرا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، آؤ اسلام کی طرف لوٹو۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، فرمایا اللہ فرماتے جیسے میں نے دین کو نادل کیا اور میرے نبی نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا، اس عمل کے ساتھ اللہ کا دین، مکمل دین، مکمل شریعت اب تمہارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ اب تم سے راضی ہوگا کس حالت میں؟ جب تم اس پورے دین پر عمل کرو گے پھر اللہ تم سے راضی ہوگا۔ یہ ہے راستہ، یہ ہے طریقہ۔ اور آج حکمرانوں سے لے کر عوام تک، ہر طبقے میں سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ ان چیزوں کا احساس ہی کوئی نہیں، پرواہ ہی کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیو، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ڈھیلا ڈھالا دین، اپنی مرضی اپنی پسند کا دین، یہ رسم و رواجوں والا دین، یہ سب کچھ دین میں شامل کر کر کے، ملاوٹیں کر کر کے، سیاست یہودیوں کی اور تجارت معیشت یہودیوں عیسائیوں کی، طور طریقے ہندوؤں کے، تمہاری نکاح شادیاں، تمہارے رہنے سہنے، تمہارے مرنے جینے، تمہاری رسم رواج، وہ ہندوؤں کے طریقے پر، اور نام مسلمانوں والا، مسجد میں آؤ مسلمان، بازار میں جاؤ، گھر میں جاؤ، منڈیوں میں جاؤ، سیاست کے ایوانوں میں جاؤ، عدالت کے پاس جاؤ، کہیں بھی اسلام موجود نہ ہو، ایسا اسلام وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ، اللہ کہتا ہے ایسا دین مجھے قبول ہی نہیں، یہ نہیں مجھے قبول، نہ ایسے مسلمان اللہ کو قبول ہیں، نہ یہ دین اللہ کو قبول ہے، نہ اس کے اوپر اللہ کی مدد ہے، نہ رحمت ہے، نہ کوئی چیز ہے، جوتے کھا رہے ہیں مسلمان اس کی بنیاد پر۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، او اسلام کے دعوے داروں، کلمے پڑھنے والوں، اللہ رسول کا نام لینے والوں، من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین کو چھوڑنا چاہتا ہے وہ دفع ہو جائے، چھوڑ جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس کی، جاؤ بھاگ جاؤ دین چھوڑ کے، جاؤ جانا چاہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ رویہ، یہ کردار بالکل پسند نہیں ہے۔ من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، ہاں اللہ تعالیٰ پھر اپنی پسند کے لوگوں کو لے کے آئے گا، ان سے اپنے دین کا کام لے گا، ان سے اپنے دین کو غالب کروائے گا۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آؤ میرے بھائیو، اللہ کا قرآن غور سے پڑھ لو، پھر اپنے اوپر ذرا فٹ کر کے دیکھ لو، اپنے چہرے اس آئینے میں دیکھ لو، کیا ہم بھی وہی لوگ ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ جن سے کام لیتا ہے، اللہ جن سے اپنے دین کو دنیا میں غالب کرتا ہے؟ فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا، یحبہم ویحبونا، ان کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے، وہ دنیا سے، دنیا کے مال سے، ان زمینوں سے، جائیدادوں سے، گھروں سے، اور پھر ان عہدوں سے، اور ان تمام چیزوں سے محبت کر کر کے اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈھالیں گے، نہیں، یحبہم، اللہ سے محبت کریں گے، ویحبونا، اللہ ان سے محبت کرے گا، یہ اللہ سے محبت کریں گے۔ میرے عزیز بھائیو، باتیں کہنے کی تو ہیں لیکن آؤ ذرا ہم اللہ کے لیے غور کریں، آج ہماری محبت کا معیار کیسا ہے، کیا کیا چیزیں آج ہمیں پسند ہیں؟ واللہ اسلام کو وہ لوگ دنیا میں غالب نہیں کر سکتے جن کے اپنے ذہنوں میں مرعوبیت ہو، مغلوبیت ہو۔ آج ہمارے سب پڑھے لکھے لوگ مرعوبیت کا شکار، بہت شدید مرعوبیت ہے ان کے ذہنوں میں. حکمران سب سے زیادہ مرعوب, اللہ کے دشمنوں کا رعب بڑا زبردست ان کے دلوں پر چھایا ہوا. اور جناب یہ اپنے آپ کو سرخرو کرتے ہیں یہ کہہ کے اور عملاً ثابت کر کے کہ دیکھو ہم تو تمہارے جیسے ہیں, ہمارے چہرے دیکھو, ہمارے لباس دیکھو, اور ہمارے طور طریقے دیکھو, ہمارے طریقے حکمرانی دیکھو, ہمارے ملکوں میں رائج قوانین دیکھو, پھر ہم دنیا میں کیا کچھ کر رہے ہیں, تمہاری نوکری چاکری کر رہے ہیں, جو تم چاہتے ہو وہ کرتے جا رہے ہیں, بتاؤ پھر بھی تم ہم سے خوش کیوں نہیں ہو. یہ اللہ کو خوش کرنے والے نہیں ہیں, یہ اللہ کے دشمنوں کو خوش کرنے والے. اور اسی طریقے سے آپ ذرا نیچے آ جائیں, ساری بیوروکریسی جن کے ہاتھ میں ملکوں کا کنٹرول, انتظام, انتظامی عہدے مرکز میں, صوبوں میں, اضلاع میں, علاقوں میں, یہ اوپر سے لے کر نیچے تک انتظامی عہدے کون ہیں؟ سخت ترین مرعوبیت کافروں سے, بالکل انداز ان جیسے, طریقے ان جیسے. اور پھر اللہ اکبر, دیکھ لو آج پاکستان اسلام کتنا مجبور ہو چکا ہے, کتنی بے بسی ہے. کسی عیسائی کو ہلکی سی تکلیف پہنچ جائے ادھر بش بے چین ہو جاتا ہے, ادھر اسلام آباد والے اس سے زیادہ بے چین ہو جاتے ہیں. اور مسلمان کو تکلیف پہنچے جو مرضی ہو, اور پھر اپنے ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر ان کو دیتے ہیں, وہ کیوبا کے جزیروں میں بند کرتے جاتے ہیں اور پنجروں میں بند کر کر کے وہ بےچارے سیدھے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے, کھانا نہیں کھا سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے, اور اس طریقے سے حالت میں رکھا ہوا کسی کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی. یہ ہے ان کا اسلام. اللہ اکبر, اس کو کہتے ہیں مرعوبیت, یہ ہے مغلوبیت. یہ مغلوب ہو گئے کافروں کے سامنے, جھک گئے, اپنے آپ کو مغلوب کر لیا. میرے بھائی, اسلام کو غالب کرنے والے لوگ نہیں ہیں, خود ذہنی طور پر غلام, غلامیاں قبول کر لی, پست ہمتی, مرعوبیت, مغلوبیت. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہی ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالی مخاطب کر کے کہتا ہے اور تم دین کو چھوڑو, کیا فائدہ اس دین کے اختیار کرنے کا, کلمے پڑھنے کا, بدنامی کا باعث بننے کا اور دین کے مطابق کوئی کام نہ کرنے کا, کیا فائدہ, کیوں دھوکہ دیتے ہو, چھوڑو. من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لے کے آئے گا, یحبہم و یحبونہ, وہ اللہ سے محبت کریں گے, دنیا کا مال اللہ کے لیے قربان, جانوں سے محبت نہیں کریں گے, جانیں اللہ کے لیے قربان. یہ عزت, یہ وقار بنانے کے لیے نہیں, اسلام کی عزت ہو, اسلام کا وقار ہو اور مسلمان دنیا کے اندر معزز ہو. سبحان اللہ, یہ ان کا ذہن. محبت کس سے ہے؟ اللہ سے, اس کے دین سے, اس کے قرآن سے. اور یہ قربانی والے ذہن, یحبہم ویحبونہ, اللہ ان سے محبت کرتا ہے, وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن مجید میں بار بار آیتیں آئی ہیں, کہیں فرمایا ان اللہ یحب المتقین, اللہ متقین سے محبت کرتا ہے جو نافرمانیاں نہیں کرتے, گناہوں سے بچتے ہیں. کہیں فرمایا ان اللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے جو اپنے اعمال کو بہت نکھارتے ہیں, بہت سنوارتے ہیں, صرف نماز نہیں پڑھتے. محسن وہ ہے جو نماز کو بہت ہی اچھا کر کے پڑھتا ہے, نماز کو پورا وقت دیتا ہے, ہر عمل کو اعلیٰ ترین حالت میں کرنے کی کوشش کرتا ہے, واجبی کر نہیں کرتا. روزہ رکھتا ہے تو اس کا حق ادا کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے تو نماز اعلیٰ درجے کی پڑھتا ہے. اعمال اسلامی, احکام اسلامی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں, ان کے اوپر عمل اس طریقے سے کرنا کہ اعلیٰ ترین نمونہ بنا دینا عمل کو, اس کو کہتے ہیں احسان. احسان حسن سے ہے, حسن کا معنی خوبصورتی, احسان کا معنی اپنے عمل کے اندر خوبصورتی پیدا کر کر کے اور اپنے اندر اللہ کی طرف رجوع کر کر کے ایسا بنا لینا, ایسا بنا لینا کہ اس کا رویہ ہی نہیں نیکی کا بن جائے، شرارت اس کے اندر سے ختم ہو جائے، عمل سے، اللہ کی عبادات سے، اللہ کے اذکار سے یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کا بندہ ہر انسان سے احسان کا سلوک کرتا ہے، اس کا رویہ ہی نیکی کا بن جاتا ہے، اس کی سوچ نیکی والی، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا عمل کرنا، اس کا میل جول کرنا نہ مفاد والا نہ لالچ والا، یہ اللہ سے ڈر ڈر کر ایسی شاندار تربیت، سبحان اللہ۔ فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ کہیں فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے دشمنوں سے صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں اور اپنی جان مال اللہ کے لیے پیش کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ کہیں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ، جو نبی کی اتباع کرتے ہیں، ہر قدم نبی کے قدم پر رکھ کر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی مرضی چھوڑ دیتے ہیں، اپنے رسم و رواج طور طریقے چھوڑ دیتے ہیں، نبی کا عمل اپنا عمل بنا لیتے ہیں، پوری زندگی اس پر استوار کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالی کی محبت کے معیار۔ فرمایا اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اپنے مسلمان لوگوں کے ساتھ بڑے نرمی کا تعلق، بڑا ہی نرمی والا تعلق، بڑا محبت والا تعلق، بڑے اچھے اخلاق، کسی کو تکلیف پہنچے برداشت نہ کرنا، اس کے ساتھ دینا، کام آنا، اللہ اکبر، نرمی نرمی، بہت نرمی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اس کا معاملہ بڑا آسان ہوتا ہے، اس کو منانا بڑا آسان ہوتا ہے، جھگڑا ہو جائے اس کے ساتھ صلح کرنا بڑی آسان ہوتی ہے، اور اس کی طبیعت میں درشتی سختی نہیں ہوتی، بہت آسان ہوتا ہے اس کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ مومن بننے کی صفت ہے۔ ایک آدمی جو سخت ہے بھائی اس کے ساتھ معاملہ نہ کرنا، وہ اتنا سخت ہے اس کو رشتہ نہ دینا، وہ اتنا سخت ہے، اتنا کرخت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کرخت نہیں ہوتا، سخت نہیں ہوتا، اپنے لوگوں کے لیے بڑا ہی نرم، بڑا ہی نرم، بڑی آسانی اس کے اندر ہوتی ہے، اس کو منانا آسان، اس کے ساتھ صلح کرنا آسان، اور کوئی کسی کا حق کو لے کر دینا آسان۔ بھائی تو اپنی غلطی کی معافی مانگ لے، فوراً اپنی غلطی پر معافی مانگتا ہے، آسان ہوتا ہے اس کے ساتھ معاملہ۔ فرمایا اللہ کے نبی نے یہ مومن کی پہچان۔ ادلتن علی المؤمنین، بڑے ہی نرم، بڑے ہی نرم، بڑے ہی نرم۔ عزتن علی الکافرین، لیکن جہاں کافروں کا معاملہ آ جائے وہاں پتھروں چٹانوں سے زیادہ سخت۔ پھر یہ نہیں کہ کافروں کے مقابلے میں بھی ان کے موقف کمزور ہو جائیں، ان کے اندر نرمیاں پیدا ہو جائیں، نہیں، دوستیاں دوستیاں۔ آج پھر اخبار میں خبر ہے، انڈیا پاکستان دونوں نے ایک دوسرے کو پسندیدہ ترین قرار دے دیا، جی بڑے پسند ہے، وہ ان کو پسند، یہ ان کو، نہ منافقت، نہ ان کو وہ پسند، نہ ان کو یہ پسند، منافقت۔ اللہ اکبر، ہر کوئی اپنے اپنے داؤ پر، یہ سیاست، لیکن کافروں کو خوش کرنا ہے، اپنے موقف ختم، اپنے جناب پروگرام، اپنی پالیسیاں، ہر چیز بدلو بدلو، دباؤ آ گیا جی ادھر سے، دباؤ گیا، بدل دو بدل دو، بس اپنا جہاد ہو سکتا ہے، کنٹرول لائن پر بند کرو، ادھر بند کرو، ادھر بند کرو، اب نہیں جہاد ہو سکتا، اب نہیں جہاد ہو سکتا۔ جہاد ہو سکتا ہے کس کے حکم سے؟ بش کے حکم سے، اب اس نے پابندی لگا دی، نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، اور ظالم و جہاد اللہ کا حکم ہے، اس کے حکم سے ہوتا ہے، ہوتا رہے گا، نہ کسی کے حکم سے ہوتا ہے، نہ کسی کے حکم سے بند ہوتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، چلتا ہے، چلتا رہے گا، جو کرنے والے ہیں انشاءاللہ کرتے رہیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہاں مسلمانوں کے ساتھ سختیاں، شدتیں، شدتیں، اور کافروں کے سامنے نرم نرم، بالکل اللہ کے نبی نے جیسے فرمایا تھا غصہ ان کا غصہ اسرائیل، جیسے سمندر کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، دیکھنے وہ بڑی نظر آتی ہے، ہاتھ لگاؤ کچھ بھی نہیں، بے جان ہے، حیثیت ہی کوئی نہیں۔ یہ ان مسلمانوں کی حالت اللہ کے نبی بیان فرما رہے ہیں. یہ حالت آج کے مسلمانوں کی, فرمایا نہیں اللہ تعالیٰ ان کو لے کے آئے گا, ان سے کام لے گا. عزت علی الکافرین, کافروں کے مقابلوں میں پہاڑوں چٹانوں سے زیادہ سخت ہو ہی نہیں سکتا, ان کے موقف میں نرمی آ جائے. اللہ اکبر. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا سب سے بڑا اعزاز اللہ نے بیان فرمایا, کافروں کے مقابلے میں اشداء. کیوں جی, کیا ترجمہ بنتا ہے؟ شدت پسند. یہ ترجمہ بنتا ہے اس کا, شدت پسند. کافروں کے مقابلے میں شدت پسند. رحماء بینہم, اور آپس میں رحم دل. یہ ہے ان کا اعزاز, ان کی پہچان, ان کا کمال. ان جیسے بیوقوفوں سے کام نہیں لیتا جو کافروں کے سامنے جھکتے ہوں. اللہ اکبر. اور فرمایا کون ہے جن سے اللہ کام لے گا؟ یجاہدون فی سبیل اللہ. جو آج دہشت گردی ہے, فرمایا اللہ ان سے کام لے گا, اللہ ان کو پسند کرے گا جو اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. یہ قرآن ہے. جہاد نہ کرنے والے, جہاد چھوڑ کر پیچھے ہٹنے والے کون ہیں؟ قرآن میں ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما ویستبدل قوما خیرکم. تم ڈرتے ہو جہاد کریں گے تو امریکی ناراض ہوں گے, ساری دنیا کے کافر ناراض ہوں گے, یہودی ہندو ناراض ہوں گے. اللہ کہتا ہے جہاد نہیں کرو گے تو میں ناراض ہوں گا, اور پھر جب میں ناراض ہوں گا تو کیا کروں گا؟ یعذبکم عذابا الیما, جہاد نہیں کرو گے تو میں دردناک عذاب دوں گا. بہت سخت پکڑ ہوگی مسلمانوں تمہاری. اور آگے ویستبدل قوما غیرکم, جہاد نہیں کرو گے تو میں تمہیں ردی کی ٹوکری میں پھینکوں گا, نااہل قرار دوں گا. یستبدل قوما غیرکم, اور تمہیں نائب قرار دے دوں گا. اللہ نے تمہیں دنیا میں پیدا کس لیے کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ ہے بہت بڑا سوال. اللہ نے کس لیے تمہیں دنیا میں, چلو باقی تو سارے بھول گئے مسلمانوں, اور تمہیں تو اپنے نبی کی باتیں, قرآن کی باتیں تمہیں تو یاد رہ گئی. اسی لیے یہودی بھول گئے تھے, اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. جب صلیبیوں نے راستہ بدلا, اللہ نے ان کو چھوڑ دیا. اب امت محمد آخری امت ہے جن کو یاد رہنا چاہیے اپنا مشن, اپنا منہج, اپنا طریقہ. ہم دنیا میں آئے کس لیے ہیں؟ کس لیے؟ اور لیو دہراہو علی الدین کلے, اپنے لیے نہیں آئے, دین کو غالب کرنے کے لیے آئے, دین کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں. بلغوا عنی ولو آیا فلیبلغ الشاہد الغائب. ہم دین کی تبلیغ کے لیے آئے ہیں. لیظہرہو علی الدین کلے, نبی کی امت کے لوگ دین کو غالب کرنے آئے ہیں. اور اس محنت کے سلے میں, اس قربانی کے سلے میں جانیں قربان کرو گے, مال قربان کرو گے, اپنا وقت قربان کرو گے, اس قربانی کے عوض اللہ تمہیں جنتیں عطا فرمائے گا. اس لیے تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیدا کیا ہے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور تم دنیا میں اور مقاصد کے لیے نہیں ہو, تم دنیا کے لیے, زمینوں کے لیے نہیں ہو, تم اللہ کے دین کی خاطر ہو. اور بھول گئے تھے مسلمانوں, تم تو نہ بھولو. اور فرمایا اگر جہاد چھوڑو گے, جہاد تو چھوڑو گے, یستبدل قوما غیرکم, اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دے گا، تمہارا کردار ختم کر دے گا، تمہاری حیثیتوں کو ختم کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آگے کیا فرمایا؟ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار۔ وہ وقت یاد کرو جب اللہ کے نبی گھر سے اکیلے نکلے تھے اسلام کی حمایت خدمت کے لیے، کتنی مارے کھائی تھی، کتنی قربانیاں دی تھی، اللہ نے مدد کی تھی یا نہیں کی تھی؟ پھر اسی مکے میں اللہ اپنے نبی کو واپس لایا تھا کہ نہیں لایا تھا؟ غار کا وقت بھی یاد کرو، پھر اپنے نبی کی اللہ نے مدد کیسے فرمائی وہ بھی یاد کرو، جس اللہ نے اس طریقے سے مدد فرمائی ہے جو بھی جہاد کے لیے نکلے گا اللہ اس کی اسی طرح مدد فرمائے گا۔ اور الحمدللہ جو نکل کھڑے ہوئے، جنہوں نے آج مان لیا، اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیا، آج اللہ ان کی مدد فرما رہے ہیں، اور قدم بہ قدم ماشاءاللہ معاملہ آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ وہی اخلاق بھائیوں نے پیش کر دیے، وہی قربانیوں کا عمل الحمدللہ پیش کر دیا، یہ چلے گا چلے گا۔ میرے بھائیوں، جھوٹے مسلمان ایک طرف، دعوے دار اسلام کے ٹھیکے دار، اجارہ دار اور بناوٹی بناسپتی اسلام لا لا کے، اور سیکولر اسلام رہ لو پھر یہ لبرل اسلام جو بش کو پسند ہو، ٹونی اور واجپائی کو پسند ہو، اب آئی ہمارا اسلام وہ نہیں ہے۔ ہمارا اسلام برزیت لکم الاسلام دینا، جو اللہ کو پسند ہے وہ اسلام ہمارا اسلام۔ اللہ اکبر۔ ولا یخافون لومت لائم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کی بہت بڑی خوبی کیا ہوگی؟ کسی پروپیگنڈے کی پرواہ نہیں کریں گے، ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، طوفان اٹھیں گے، اور جو بھی جہاد کرے گا، اللہ فرماتے ہیں پروپیگنڈے کا طوفان، مخالفتوں کا طوفان، بہت طوفان اٹھیں گے، ولا یخافون لومت لائم، اور اللہ کے یہ بندے کسی طوفان، کسی ملامت، کسی لعنت، کسی پروپیگنڈے کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اللہ جس کا چاہتا ہے انتخاب کر لیتا ہے، اللہ اس کو پھر اپنے کام میں لگا دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج ذرا غور سے دیکھو، آج امت مسلمہ میں ایک طبقہ الحمدللہ آج ہر محاذ پر، ہر جگہ پر کفر کے مقابلے میں برسرے پیکار آپ کو نظر آئے گا، ہر محاذ پر اللہ کے فضل سے نظر آئے گا۔ کفر کے لیے خطرہ وہ اسلام کو ماننے والے، قربانیاں دینے والے، کافروں سے مرعوب نہیں ہیں، آج وہ کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اسلام کے نمائندے، اللہ کے فضل سے یہ ہیں اسلام کے نمائندے، اللہ تعالیٰ ان سے کام لے گا، لے رہا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل اللہ تعالیٰ نے ان کو دینا ہے۔ یہ مفاد پرست، اللہ تعالیٰ نے ان کو آہستہ آہستہ راستے سے ہٹانا ہے۔ ہر کسی کا کردار واضح ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو آؤ میرے بھائیو، میں نے جو عرض کیا ہے اس کا خلاصہ اتنا ہے کہ ہم یہ رواجی اسلام، یہ رسمی اسلام، یہ جو دیکھ ادھر ادھر دیکھ کر ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کو چھوڑو اللہ کے لیے۔ وہ خالص اسلام، خالص اسلام آسمانوں سے آنے والا، جس کا اوپر نبی کا عمل، نبی کے صحابہ کا عمل، وہ ہم اختیار کریں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں یہ توفیق دے، اس کے دین کی ہم خدمت کریں، اللہ جو چاہتا ہے اس کے مطابق عمل کرے، اور اللہ عمل قبول کر کے آخرت میں جنتیں عطا فرما دے، اور دنیا میں اپنے دین کو غالب فرما دے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی جانیں، جن کا مال، جن کا وقت، جن کا سب کچھ دین کے لیے استعمال ہو گیا، اور اس کے ساتھ دین غالب ہو گیا۔ اسی مقصد کے لیے یہ امت محمد ہے، اسی مقصد کے لیے ہم دنیا میں آباد ہیں، اسی کا ہم سے حساب ہونا ہے، اور اسی کے اوپر انشاءاللہ کامیابی۔ وآخر دعوانا نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیوں، موسم بدل چکا ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے احباب چھٹی کی وجہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے ہم بھی لیٹ کرتے ہیں، لیکن مستقل لیٹ کرنے میں شدید پریشانی ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ 12:25 پر انشاءاللہ ہم جمعہ شروع کر دیا کریں گے۔ تو بھائی وقت پر آ جائیں، ذرا جلدی چھٹی لے کے آ جائیں تاکہ جمعے کو ختم بھی جلدی کیا جا سکے۔ عموماً مسجدوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹائم لکھا ہوتا ہے جی جب نماز کھڑی ہو اور خطبہ ختم ہو جائے، یہ عموماً یہ لکھا ہوتا ہے، حالانکہ بہت ہی غلط بات ہے۔ یہ نماز کے اندر جو دو رکعتیں رکھی گئی ہیں جمعے میں، ظہر کی چار رکعتیں ہیں لیکن جمعے میں دو رکعتیں پڑی جاتی ہیں، یہ دو متبادل ہیں خطبے کی۔ جو خطبہ نہیں سنتا اس کو کیا حق ہے کہ وہ صرف دو رکعتیں پڑھے؟ یہ ہمارے اپنے ذہنوں کی غلطی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دلائی ہے، فرمایا جمعے کے لیے پہلے آنا، انتظار کرنا، نفل پڑھنا، درود پڑھنا اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اذکار میں مشغول رہنا۔ فرمایا خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے جتنے لوگ آتے ہیں اللہ کے فرشتے اپنے رجسٹر کھول کے ایک ایک چیز کو لکھتے جاتے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ فرشتے مقرر ہیں، وہ لکھتے جاتے ہیں، ثواب لکھتے جاتے ہیں، اور جو ہی خطیب منبر پہ آ جائے فرشتے اپنے سارے رجسٹر بند کر کے وہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو پہلے آنا چاہیے، وقت پر آنا چاہیے، اور خطبہ سننا فرض ہے، خطبہ سننا فرض ہے۔ یہ بڑی ہمارے ہاں ایک غلط عادت سی پڑی ہوئی ہے آخری خطبے میں، اور ہمارے مولویوں نے اللہ معاف کرے یہ غلط مسئلہ بتایا ہوا جی عربی کا خطبہ ہوتا ہے، وہ خطبہ ہے جو اس میں شریک ہو گیا، حالانکہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کا مقصد نصیحت بتایا ہے کہ دلوں کے سنگ اتارو، 8 دن کے بعد، ہفتے کے بعد خطبہ سنو۔ خطبہ سننے کا مقصد کیا ہے؟ ایمان میں اضافہ ہو، غلطیوں کا ازالہ ہو۔ جیسے زنگ لگ جاتا ہے پھر اس کو مانج کے صاف کیا جاتا ہے۔ فرمایا خطیب کا مقصد یہ ہے، خطبہ دینے والے کا کام یہ ہے کہ زنگ اتارے۔ جیسے برتن کو صاف کیا جاتا ہے، اچھی طرح دھو کے، جتنا زنگ زیادہ ہو، جتنی میل کچیل زیادہ ہو، پاؤڈر لگاؤ، صابن لگاؤ، اور جس طریقے سے بھی صاف کرو، بار بار صاف کرو۔ اللہ کے نبی نے خطیبوں کو یہ حکم دیا کہ تم دلوں کو صاف کرنے والے ہو، دلوں کے زنگ اتارنے والے ہو۔ اللہ اکبر، عمل کیوں نہیں ہوتا؟ جیسے آپ دودھ ڈالنا چاہیں کسی پیالے میں، پہلے اس کو صاف کرتے ہیں، برتن کو صاف کرتے ہیں، پھر اس میں چائے ڈالتے ہیں، دودھ ڈالتے ہیں، اور آلودہ برتن میں اچھی چیز بھی ڈالیں آلودہ ہو جاتی، آپ پسند نہیں کرتے۔ فرمایا ایسے انسانوں کے دل ہیں، دماغ ہیں، باطن ہیں، ان کو پاک صاف کرو تاکہ اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، اسلام، ان کے اس یہ دودھ ہے، دودھ اسلام، اور اس کا پیالہ بھر دیا جائے، آلودہ پیالے میں اس کو نہ ڈالو، اس کو پاک صاف کرو۔ یہ مقصد ہوتا ہے خطیب کا، نصیحت کرنا، عقیدے درست کرنا، اعمال اخلاق کو درست کرنا، دین سمجھانا، تربیت کرنا، یہ خطبے کا مقصد اللہ کے نبی نے بتایا۔ لیکن ہمارے ہاں علماء نے، مولویوں نے چکر میں ڈال دیا، بھجی یہ جو پہلے تقریر ہوتی ہے یہ خطبہ نہیں ہوتا، جو عربی میں دیا جاتا ہے اس کے کیا اندر نصیحت، کیا کون سمجھے اس کو؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ وقت پر آئیں، انشاءاللہ ہم جلدی ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ آخری وقت نہیں بتاتا، پہلا بتاتا ہوں، اور یہی صحیح ہے، 12:25 پر انشاءاللہ ہم شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ایک سوال ہے کہ کیا رمضان المبارک کے بعد 6 روزے شوال میں رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو کس وقت اور کب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان کے روزے مکمل کرتا ہے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، اس کو صائم الدہر قرار دے دیا جاتا ہے. گویا کہ جس طرح کوئی شخص روزانہ ہی روزے کے ساتھ رہے، تو شوال کے روزے جو ہیں ان کی بہت اہمیت ہے. ان کا وقت کب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 من الشوال. تو اس سے مراد یہی ہے کہ شوال کے اندر سہولت کے ساتھ جب بھی آپ رکھ سکیں 6 روزے مکمل کر لیں شوال کے مہینے میں. کیونکہ آپ نے 6 من الشوال کہا ہے، اس کا کوئی خاص وقت یہ نہیں کہا کہ عید کے فوراً بعد رکھو یا فلاں فلاں دن رکھو، بلکہ شوال کا لفظ قرار کہا. اس کا مطلب ہے شوال میں کسی وقت بھی 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں. کیا یہ صحیح حدیث ہے کہ جمعرات اور پیر کے دن بندے کے اعمال جمعرات اور پیر کے دن بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے ان ایام کا روزہ رکھنا چاہیے؟ یہ حدیث صحیح ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھتے تھے. اسی طریقے سے آپ کا یہ معمول تھا کہ ایام 20 یعنی ہر چاند کے مہینے کی 13, 14 اور 15، ان کو ایام 20 کہتے ہیں، 13, 14 اور 15، ان 3 دنوں میں چاند پورا ہوتا ہے، اس لیے ان کو ایام 20 کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے بھی روزے رکھتے، اور باقی پھر مناسبت سے مثلا محرم کی یعنی 10 تاریخ اور اس کے ساتھ 9 اور 11 ملا کر رکھنے چاہیے، یوم عرفہ کا روزہ، تو اس طریقے سے بعد روزے جو ہیں وہ مناسبتوں کے ہیں. لیکن معمول یہ ہے کہ سوموار اور جمعرات کا نفلی روزہ، ایام 20 کے نفلی روزے، یہ اللہ کے نبی کا معمول ہے اور یہ بالکل رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو بچی کو زندگی تندرستی والا بیٹا دے. اچھا جی، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے گھر میں اولاد دے. میں ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا ہوں جو میرے گھر سے تقریباً 28 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. میں وہاں جا کر روزانہ نماز ادا کرتا ہوں، تو کیا قصر کروں گا؟ جی جمعے میں ٹھیک تھی بھائی، اب ٹھیک ہے؟ اس بھائی نے پوچھا ہے کہ میں ایک فیکٹری میں ملازم ہوں جو میرے گھر سے 28 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. بھائی جان، اگر شہر سے باہر ہے 28 کلومیٹر کا فاصلہ، لاہور سے باہر شروع ہوتا ہے، تو پھر آپ کر سکتے ہیں. لیکن بعض شہر ہی ایسے ہیں، مثلا آپ لاہور، کراچی ایسا شہر ہے کہ اتنے زیادہ کلومیٹر تو شہر کے اندر ہی ہو جاتے ہیں، تو بلد یا آبادی جس کے اندر آپ رہ رہے ہیں اس کے اندر قصر نہیں ہے. قصر ہے جب آپ کا سفر ہوگا، اور سفر بلد کے بعد شروع ہوتا ہے. تو اگر یہ فاصلہ واقعی اتنا ہے تو آپ وہاں قصر کر سکتے ہیں. اگر زمین ٹھیکے پر لی جائے تو اس کا عشر خرچہ نکال کر دیا جائے. ہاں جی, اگر آپ نے ٹھیکے پر زمین لی ہے تو پہلے اس کا ٹھیکہ یعنی قرض ادا کریں گے اور اس کے بعد اس کی پیداوار جو ہے, جو آپ کا حصہ ہے, اس کے اندر سے آپ عشر نکالیں گے. اللہ اعلم. ویسے میں مزید اس کی تحقیق کروں گا, اگر یہ موقف صحیح نہ ہوا تو وضاحت کر دوں گا انشاءاللہ. عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں, یعنی مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کے بارے میں بتائیں. ہاں بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عورتیں جو ہیں وہ مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں, اور قرآن مجید میں اعتکاف کے لیے فرمایا کہ عاکفون فی المساجد. اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر ہوتا ہے. بعض لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ بھائی اب فتنے کا زمانہ ہے تو گھر میں ہی عورت بیٹھ جائے, اس کے لیے کوئی شرعی دلیل نہیں ہے. ہاں ویسے تو گھر میں عبادت کرنا, نوافل پڑھنا, قرآن پڑھنا, اللہ کے ذکر کے لیے الگ بیٹھ جانا, یہ بہت اچھا ہے, بلکہ نفلی عبادت ہوتی ہی گھر کے اندر ہے, ہونی چاہیے. گھروں کو قبریں نہیں بنانا چاہیے. کیا مطلب ہے کہ گھروں میں نماز پڑھنی چاہیے, لیکن فرض نماز نہیں, نفل نماز. نفل نماز گھر میں زیادہ افضل ہے, مرد کی بھی اور عورت کی بھی. لیکن اعتکاف کے لیے مسئلہ الگ ہے. اعتکاف کے لیے قرآن مجید میں الفاظ ہیں عاکفون فی المساجد, مسجدوں میں اعتکاف ہے. اللہ کے نبی کے دور میں عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں. ایک مرتبہ زیادہ آ گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو واپس کر دیا. آپ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو, عورتوں کو واپس کر دیا. وہاں یہ بالکل ثابت نہیں ہے کہ جب واپس گئیں تو اپنے گھروں میں بیٹھ گئیں. تو اس کا مطلب یہی نظر سمجھ آتا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہی ہونا چاہیے. اگر عورتوں کے پردے کا اور ان کی حفاظت کا پورے طور پر انتظام ہے تو عورتوں کو بھی مسجد کے اندر ہی اعتکاف کرنا چاہیے. الحمدللہ ہم نے بندوبست کیا ہے, کرتے ہیں اللہ کے فضل سے ہر اعتبار سے کہ ان کی پوری حفاظت, ان کا پورا پردہ. تو یہی طریقہ سمجھ آتا ہے. ہاں کوئی خاص موقع ہو تو کر سکتے ہیں, لیکن مستقل نہیں کر سکتے. میرا نام محمد اکبر ہے. ہاں بھائی, اگر بدل لیں تو بہتر ہے انشاءاللہ. اگر کوئی شخص عید سے پہلے فطرانہ دینا بھول جائے تو ادا کر دے اور استغفار کرے. رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر اور دوسرے بہت سے صحابہ نے یہ روایت کیا ہے کہ جب آپ نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھاتے, اور جب رکوع کو جاتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے, اور جب رکوع سے اٹھتے تو بھی اپنے ہاتھ جو ہیں وہ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھاتے. اسی طریقے سے دو رکعتیں مکمل کرنے کے بعد, نصف تشہد بیٹھنے کے بعد, جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو بھی اپنے ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھاتے. یہ مواقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. مختلف احادیث میں یہ چیز موجود ہے, اللہ کے نبی کی متواتر سنت ہے, تو یہ اس کو کرنا چاہیے. یہ جو ہے جی کہ بعد میں آپ نے چھوڑ دیا تھا, اس کی کوئی روایت نہیں ہے. یہ بس خود بخود ہی کسی بھائی نے کہہ دیا, وہ بات چل گئی. اس کے لیے کوئی روایت ہے ہی نہیں سرے سے کہ اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تھا. جو قاری حضرات بچوں کو گھروں میں قرآن ناظرہ وغیرہ پڑھاتے ہیں, اس پر جو تنخواہ یا فیس لیتے ہیں, کیا یہ کمائی حلال ہے؟ جی حلال ہے. پڑھانا, قرآن پڑھانا, دین پڑھانا, پڑھانے میں وقت لگانا, محنت کرنا, اس کا معاوضہ لینا, یہ جائز ہے. اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. جمعے والے دن فرضوں سے پہلے چار سنتیں پڑھنا کیسا ہے؟ بھائی جان, جمعے سے پہلے جب آپ آ جائیں تو ابھی خطیب نہیں آیا تو آپ دو رکعتیں پڑھیں, چار پڑھیں, چھ پڑھیں, زیادہ پڑھیں, جتنی طبیعت آمادہ ہو. نوافل بہت اچھے پڑھنے چاہیے, اور جتنا زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ ان کا اجر ہے. اور جب امام آ جائے، خطیب منبر پر آ جائے، خطبہ شروع ہو جائے، تو اس کے بعد پھر جو بھی آدمی آئے اس کو دو رکعتیں پڑھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، آپ نے حکم دیا کہ جب منبر پہ امام خطیب آ جائے تو پھر بعد میں آنے والا ہر شخص دو رکعتیں پڑھ کر بیٹھے گا، بغیر رکعتیں پڑھنے سے نہیں بیٹھنا چاہیے، پڑھ کے بیٹھنا چاہیے. بلکہ ایک حدیث میں ہے، ایک شخص آیا، وہ آ کے بیٹھ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک کر اس کو آواز دے کر کہا کہ بھئی اٹھ اور دو رکعتیں پڑھ. آپ خطبہ دے رہے تھے، وہ بعد میں آیا، آپ نے خطبہ روک کر کہا کہ بھئی دو رکعتیں پڑھ پھر بیٹھ. تو ان کی بڑی تاکید ہے، خطبے سے پہلے، خطیب کے آنے سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن خطیب کے آنے کے بعد صرف دو رکعتیں پڑھی جائیں گی، پھر چار نہیں پڑھی جائیں گی. اور اس کے بعد فرضوں کے بعد دو بھی پڑھی جا سکتی ہیں، چار بھی پڑھی جا سکتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چار ثابت ہیں. اور یہ فرق کرتے ہیں کہ اگر گھر میں پڑھیں تو دو پڑھ لیں، مسجد میں پڑھیں تو چار پڑھ لیں. چار بھی کے لیے بھی روایت ہے، دو کے لیے بھی روایت ہے. کیا قصر نماز میں صرف فرض ہیں، بس فرض پڑھیں گے اور وتر پڑھیں گے بس. فجر کی دو سنتیں جو ہیں وہ یعنی سفر میں بھی لازم ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر توبہ قبول ہوئی؟ بھائی ایسی کوئی روایت میرے سامنے تو نہیں ہے، یہ معروف قصہ ہے بس، اس میں کوئی حقیقت نہیں. ایک آدمی اپنے آگے خود سترا نہیں رکھتا تو دوسرا آدمی اپنی طرف سے پہلے نمازی کے سامنے سترا رکھ سکتا ہے؟ رکھ سکتا ہے، رکھ دینا چاہیے، کوئی حرج نہیں. محمد نام اکیلا رکھنا جائز ہے؟ جائز ہے، کوئی منع تو نہیں ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت قرآن حکیم، جید علماء کرام کی ایمان افروز تقاریر، نت نئے جہادی ترانوں کے والیوم، صاف اور بہترین ایم پی ایکس ساؤنڈ فلٹر پر پاکستان بھر میں بہترین آڈیو ریکارڈنگ کا مرکز، القادسیہ کیسٹ لائبریری، 4 لیک روڈ، چوبرجی چوک، لاہور. فون 7230549.
اللہ الرحمن الرحیم. مؤسسة صوت الفاروق بالأحساء بالتعاون مع فرقة أبناء طيبة يقدمان قوافل الشهداء.
تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون
يا راحلين عن الحياة وساكنين بأضواعي.
تدعون توجهي
اللهم الشهداء
هل تسمعون توجهي وتوجه الدنيا معي.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. رواه مسلم. أبو الزبير المدني.
الرحمن الرحيم.
شروع الله كنام لكر جو بڑا مهربان نهايت رحم والا ہے.
كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور.
مسلمانوں تم پر اللہ کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار تو ہوگا مگر عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بری لگے اور وہ تمہارے حق میں بھلی ہو اور عجب نہیں کہ ایک چیز تم کو بھلی لگے اور وہ تمہارے لیے مضر ہو اور ان باتوں کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اے پیغمبر لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. کہہ دو کہ ان میں لڑنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا جو یہ کفار کرتے ہیں اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں. اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھیر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے. جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا ہے رحمت کرنے والا ہے.
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
اے پیغمبر لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ ان میں گناہ بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کے گناہ فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو. اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو. اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون. اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے.
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
اور مومنوں مشرک عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں نکاح نہ کرنا کیونکہ مشرک عورت خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے اس سے مومن لونڈی بہتر ہے اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے یہ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتی ہیں اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دو وہ تو نجاست ہے سو ایام حیض میں عورتوں سے کنارہ کش رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو جس طریق سے اللہ نے تمہیں ارشاد فرمایا ہے ان کے پاس جاؤ کچھ شک نہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے
نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوه وبشر المؤمنین ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم
تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو جاؤ اور اپنے لیے نیک عمل آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ ایک دن تمہیں اس کے روبرو حاضر ہونا ہے اور اے پیغمبر ایمان والوں کو بشارت سنا دو اور اللہ کے نام کو اس بات کا ہیلا نہ بنانا کہ اس کی قسمیں کھا کھا کر سلوک کرنے اور پرہیزگاری کرنے اور لوگوں میں صلح و سازگاری کرانے سے رک جاؤ اور اللہ سب کچھ سنتا ہے جانتا ہے اللہ تمہاری لغو قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرے گا لیکن جو قسمیں تم قصد دلی سے کھاؤ گے ان پر مواخذہ کرے گا اور اللہ بخشنے والا ہے بردبار ہے
للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم وإن عزموا الطلاق فإن اللہ سمیع علیم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھا لیں ان کو چار مہینے تک انتظار کرنا چاہیے اگر اس عرصے میں قسم سے رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ سنتا ہے جانتا ہے اور طلاق والی عورتیں تین حیض تک اپنے پیوں روکے رہیں اور اگر وہ اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو جائز نہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کے شکم میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں اور ان کے خاوند اگر پھر موافقت چاہیں تو اس مدت میں وہ ان کو اپنی زوجیت میں لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے اور اللہ غالب ہے صاحب حکمت ہے.
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
طلاق صرف دو بار ہے, یعنی جب دو دفعہ طلاق دے دی جائے تو پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا. اور یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو. ہاں اگر زن و شوہر کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اگر عورت خاوند کے ہاتھ سے رہائی پانے کے بدلے میں کچھ دے ڈالے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں, ان سے باہر نہ نکلنا. اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے باہر نکل جائیں گے وہ گناہگار ہوں گے. پھر اگر شوہر دو طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہ ہوگی. ہاں اگر دوسرا خاوند بھی طلاق دے دے اور عورت اور پہلا خاوند پھر ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں, بشرطے کہ دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے. اور یہ اللہ کی حدیں ہیں, ان کو وہ ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو علم رکھتے ہیں.
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
اور جب تم عورتوں کو دو دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا بطریق شائستہ رخصت کر دو, اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو, اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ. اور اللہ نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو اپنے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو. اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں اللہ اور روز آخر پر یقین رکھتا ہے, یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير.
اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے, اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا. کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی. تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے. اور اسی طرح نان و نفقہ بچے کے وارث کے ذمے ہے. اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں. اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں, بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے.
والذین يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر و10 فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.
اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں, اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں, اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. اگر تم اشارے کنائے میں عورتوں کو نکاح کا